मंगल 14 अप्रैल के सैरबीन के साथ शफीना की जामई का सलाम। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एमकेएम के रहनुमा अल्ताफ हुसैन मुद्दत जमानत खत्म होने पर आज पुलिस स्टेशन पहुंचे। 5 घंटे की पूछगछ के बाद मुद्दत जमानत बढ़ा दी गई। पुलिस क्या कर रही है? बैरिस्टर बोला,
आखिरी मौका है, पुलिस का पुलिस सवालात कर रही है, लेकिन लगता ही है कि इस दफा अल्ताफ हुसैन साहब सीरियस प्रॉब्लम में है।
तफसीलन ये मौजू आलमी खबरों के बाद।
ये BBC उर्दू सर्विस है, नुखबत मलिक से खबरें सुनिए। पाकिस्तान के मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के कायद अल्ताफ हुसैन मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में पहले से जारी तफ्तीश के सिलसिले में सेंट्रल लंदन के पुलिस स्टेशन में पेश हुए। उनकी आज जमानत की मुद्दत पूरी हो गई थी, ताहम अब उसमें जुलाई तक तौसी कर दी गई है। कामरान सिद्दीकी।
लंदन में मुकीम एमक्यूएम के सरबरा अल्ताफ हुसैन, बैरिस्टर सैफुल्ला, राबता कमेटी के अरकान बाबर गौरी और फारूक सत्तार के हमरा लंदन के मरकजी पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां से अल्ताफ हुसैन थाने में दाखिल हो गए, जबकि उनके मुहाफिजों को बाहर ही रोक दिया गया। 3 जून 2014 में पुलिस ने एमक्यूएम के कायद अल्ताफ हुसैन को मनी लॉन्ड्रिंग के इल्जाम में गिरफ्तार किया था और 7 जून को इन्हें इब्तदाई तफ्तीश के बाद जुलाई तक जमानत पर रिहा कर दिया गया था। बाद में उनकी जमानत में 14 अप्रैल 2015 तक तौसी कर दी गई थी।
कराची में रेंजर्स ने एमक्यूएम के मरकज 90 के करीब से गिरफ्तार मुअज्जम अली को इंसदाद दहशत गर्दी की अदालत में पेश किया है। उन पर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में माली मुआवनत का भी इल्जाम है। रियाज सुहेल की रिपोर्ट।
मुअज्जम अली को पुलिस और रेंजर्स के कड़े पहरे में चेहरे पर कपड़ा ढांप कर इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत के जज आनंद राम की अदालत में पेश किया गया। रेंजर्स ने अदालत को आगाह किया कि दहशतगर्दी में मुलविस होने के शुबे में मुअज्जम अली को 90 रोज के लिए तहवील में लिया गया है। अदालत ने इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11EEE के तहत मुअज्जम अली को 90 रोज के लिए हिरासत में रखने की मंजूरी दे दी। दूसरी जानब सिंध हाईकोर्ट में एमक्यूएम के कारकुनों की गुमशुदगी के बारे में दरख्वास्त अदालत ने निपटा दी। अदालत में रेंजर्स ने तहरीरी तौर पर आगाह किया कि उनके जेर हिरासत 59 मुलजमान हैं जो संगीन वारदातों में मुलविस हैं। ये कारकुन 90 पे छापे के वक्त गिरफ्तार किए गए थे।
इस्लामाबाद में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान की रिहायश गाह के बाहर जारी मुजाहरे में खैबर पख्तूनख्वा से ताल्लुक रखने वाले असातिज़ा के बाद अब पोलियो वर्कर्स भी शामिल हो गए हैं। 3 रोज पहले मुजाहरे में शामिल होने वाले पोलियो वर्कर्स का दावा है कि उन्हें 10 माह से तनख्वाह नहीं दी गई, जबकि असातिज़ा का कहना है कि उन्हें गैर कानूनी तरीके से नौकरी से निकाला जा रहा है। केपी में पोलियो वर्कर्स के सदर इरफानुल्लाह ने BBC को बताया,
धरना उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक हमारे मसले हल न हो, क्योंकि आप लोगों को पता है आज भी मर्दान में हमारे पोलियो वर्कर पर हमला हुआ है। एक पुलिस वाला शहीद हो गया, जख्मी है, हमारे 6 खवातीन शहीद हो चुके, हमारे बंदे शहीद हो चुके, तालिबान के हमें फोन आ रहे, हमारे साथ उनके नंबर है, ईमेल आ चुके हैं। इन सब के बावजूद हम कौम के बच्चों के लिए अपने जान पर खेल कर ये ड्यूटी करते हैं और करते रहेंगे, इनकार नहीं कर रहे। आप खुद सोचे, 10 महीनों से आप मुझे तनख्वाह नहीं दे रहे, कैसे तुम तब्दीली लाओगे, कैसे तुम इस बीमारी को खत्म करोगे।
अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल में मंगल को यमन के हूसी बागियों और उनके हामी रहनुमाओं पर पाबंदियां आयद करने से मुतालिक करारदाद मुत्तफ़िक़ तौर पर मंजूर कर ली गई है। तफसील बताएंगे ज़फ़र सैयद।
ये करारदाद अक़वाम मुत्तहिदा की पहली करारदाद होगी जिसमें यमन में सऊदी अरब और उसके हामी खलीजी मुल्कों की मुदाखलत के बाद वोटिंग की जाएगी। ताहम खदशा है कि सलामती काउंसिल का मुस्तकिल रुकन रूस इस करारदाद की मुखालफत में वोट देगा। खबर रसां इदारे AP के मुताबिक उर्दन ने अपनी करारदाद में मुतालिबा किया है कि बागी ज़ेर कब्ज़ा इलाके छोड़ दें। करारदाद में यमनी बागियों को हथियारों तक रसाई हासिल करने पर भी पाबंदी आयद करने की दरख्वास्त की गई है।
सऊदी अरब में 2 ईरानी लड़कों के साथ मुबैना जिंसी ज्यादती के बाद ईरान ने उमरे के लिए जाने वाली तमाम परवाजें मनसूख कर दी हैं। मजीद सुनिए सना गुलजार से।
ये ऐलान ईरान के सकाफती वजीर अली जन्नती ने किया। उनका कहना था कि ये परवाजें उस वक्त बहाल होंगी जब सऊदी अरब मुजरमों को सजा देगा। 2 ईरानी नौजवानों ने इल्जाम आयद किया है कि मार्च के महीने में उमरे से वापसी पर जद्दा के हवाई अड्डे पर सिक्योरिटी हुकाम ने उनके साथ जिंसी ज्यादती की थी। याद रहे कि ईरान और सऊदी अरब में यमन के बहरान के हवाले से कशीदगी पाई जाती है।
मशरकी यूक्रेन से ताज़ा झड़पों की इत्तलात है। हाल ही में वहां होने वाली नाजुक जंगबंदी के बाद उसे मजबूत करने के लिए सिफारती कोशिशें बहाल की गई थीं। यूक्रेन की फौज के एक तर्जुमान का कहना है कि गुज़श्ता 24 घंटों में उनके 6 फौजी हलाक हो चुके हैं और रात भर दोनों फरीकैन की जानिब से भारी फायरिंग का तबादला भी होता रहा है। सोमालिया के दारुलहुकूमत मोगादिशो में सरकारी इमारत पर अलशबाब के एक हमले में कम से कम 17 अफराद हलाक हुए हैं। हलाक होने वालों में ज्यादातर हुकूमती एहलकार शामिल हैं और इनमें वजारत तालीम के डायरेक्टर जनरल और उनकी सिक्योरिटी पर मामूर एहलकार भी शामिल है। 7 शिद्दत पसंद भी मारे गए हैं और मरने वालों में अफ्रीकी यूनियन के अमन मिशन का एक फौजी भी शामिल है। چین کے ایک علاقے میں ایک پورسلین بنانے والی فیکٹری سے نکلنے والے زہریلے دھوئیں کے باعث سینکڑوں لوگ کئی دنوں سے احتجاج پر ہیں. سچوان صوبے کے علاقے وے یوان میں لوگ اس وقت باہر نکلے جب علاقے کے کئی افراد بیمار پڑ گئے. انٹرنیٹ پر گردش کرنے والی تصاویر میں مظاہرین اور بلوے سے نمٹنے والی پولیس کے درمیان جھڑپیں دیکھی جا سکتی ہیں. حکام نے اس فیکٹری میں چیزیں بنانے پر پابندی عائد کرتے ہوئے واقعے کی تحقیقات کا حکم دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.
پنجاب میں شدت پسندوں کے ساتھ کوئی رواداری نہیں. پنجاب کے وزیر داخلہ،
ہماری جو کاؤنٹر ٹیررزم کی پالیسی ہے وہ چاہے داعش ہے، چاہے ٹی ٹی پی ہے، چاہے لوکل کمانڈرز ہیں، چاہے جو بھی ہے، ان کے لیے یکساں ہیں، زیرو ٹالرنس ہے. دیر از نو سچ تھنگ کہ یہ گڈ ہے، یہ بیڈ ہے، یہ ہمارا ہے، یہ اور کس کا ہے. اینڈ دا لا از افیکٹو اگینسٹ ایوری باڈی.
آگہی کے لیے سیربین سنا کیجیے.
حالات حاضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. خبروں میں آپ نے سنا کہ منی لانڈرنگ کیس میں ایم کیو ایم کے رہنما مسٹر الطاف حسین کی مدت ضمانت جولائی تک بڑھا دی گئی ہے. ایم کیو ایم کی رہنما ہمارے ساتھ ہوں گی سمن جعفری. وہ ممبر قومی اسمبلی بھی ہیں. میں اپنے ایڈیٹر سے یہ پوچھ رہا ہوں کہ سمن جعفری تیار ہیں اس وقت سوالوں کے جواب دینے کے لیے. ٹھیک سمن جعفری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ پہلے تو اتنا بتا دیں. سمن جعفری صاحب، آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ اچھا آپ جس جگہ پر ہال میں، ایسا لگ رہا ہے پورا کمرہ آپ کے ساتھ گونج رہا ہے. ہیڈ فون اپنے منہ کے ذرا سا قریب کر لیجئے، میں خاصی اہم بات کرنے والا ہوں. جس دوران آپ فون قریب کر رہے ہیں، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مدت ضمانت میں جو اضافہ ہوا ہے، آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہی ہیں؟
جی دیکھیں، ابھی ظاہر سی بات ہے کہ اہم بات ہے، بہت اہم بات ہے ہمارے لیے. کسی بھی اہم بات ہے کہ ہمارے لیڈر سے ریلیٹڈ یہ بات ہے. اور بالکل جیسے آپ سب کو بھی پتا ہے کہ ان کی جو ضمانت ہے وہ ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے جولائی تک، مڈ جولائی تک ان کی جو ہے وہ ضمانت ایکسٹینڈ کر دی گئی ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہے جو ستمبر 2012 سے ایک پورا کیس چل رہا ہے، جس کے اندر قائد تحریک الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ بھرپور تعاون کر رہی ہے میٹ پولیس کے ساتھ.
اچھا تو سمن جعفری صاحبہ، ذرا صورتحال پہ نظر ڈالیں. 90 پر چھاپا پڑتا ہے، منی لانڈرنگ کا معاملہ جاری ہے، ڈاکٹر عمران فاروق کا قتل اور اس کے سلسلے میں معظم کی گرفتاری کا معاملہ، یہ سب کچھ کیا ہو رہا ہے؟ یہ پوری تصویر کیا بن رہی ہے آپ کے خیال میں؟
دیکھیں میرے خیال میں جس طریقے سے 11 مارچ کو متحدہ قومی موومنٹ آفیسز کے اوپر ریڈ کیا گیا رینجرز کی جانب سے، آف کورس ہمارے لیے ایک بہت ہی سرپرائزنگ یہ اقدام تھا، کیونکہ متحدہ قومی موومنٹ کا جو ایک سٹانس ہے طالبانائزیشن کے خلاف، اور اس کے بعد جس طریقے سے آئی ایس کی بڑھتی ہوئی جو خطرات ہیں پاکستان اور اس خطے میں، اس کے قائد تحریک الطاف حسین جو ہیں وہ واحد لیڈر ہیں پاکستان کے جنہوں نے اب تک اس کے اوپر آواز بلند کی ہے، چاہے وہ اسمبلی کا فلور رہا ہو، چاہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کوئی اور بھی فلورز یا فورمز رہے ہوں. تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کے اوپر ہماری ایک اسٹانس تھی جب یہ ریڈ ہوا، ایک بالکل ہی سرپرائزنگ ریڈ تھا یہ. مگر اس کے ساتھ ساتھ جتنی تمام تر چیزیں ہیں وہ اس وقت کورٹ میں موجود ہیں. کورٹ میں جس طرح سے آپ نے ابھی فرمایا کہ عمران فاروق صاحب کی قتل کے حوالے سے بھی کیس چلے، دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ سے زیادہ، اس کے کارکنان سے زیادہ، قید تحریک الطاف حسین سے زیادہ کس کو اس بات کی خوشی ہوگی کہ اس قتل کے جو ملزمان ہیں، جو مجرمان ہیں، ان کو قرار واقعی سزا دی جائے. متحدہ قومی موومنٹ کا جو ہے وہ سب سے پہلے انٹرسٹ اس کے اندر ہے، اور ہم تو خود انتظار میں ہیں کہ جلد از جلد جو ہے ڈاکٹر عمران فاروق صاحب کے جو شہید کے قاتل جو ہیں وہ پکڑے جائیں اور ان کو کیفری کردار تک پہنچایا جائے.
خاصی اہم باتیں کہہ دیں آپ نے سمن جعفری صاحبہ. عمران کے، ڈاکٹر عمران فاروق کے قاتلوں کا پتہ لگایا جائے، اس سے زیادہ اور کس کو خوشی ہوگی ماں سوا قائد الطاف حسین کے؟ پھر طالبانائزیشن کا ذکر، وہ اس کے خلاف ببانگے دہل بوتے رہے. تو کیا ان تمام معاملات پر ان کے بولنے کے سبب کاروائیاں یہ ایک ہی وقت میں تیز ہوئی ہیں یا ایک محض اتفاق ہے؟ میں سازش کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن کیا آپ کو کچھ مہک کہیں سے کچھ اور آ رہی ہے؟
ٹھیک ہے، میں نے جس طریقے سے ابھی اس وقت بھی کہا کہ جس وقت کی یہ ریڈ ہوا ہے تو ظاہر سی بات ہے متحدہ قومی موومنٹ ایک لبرل پروگریسو اور سیکولر انٹرنیشنل جو ویلیوز ہیں اس کی الائنڈ جو ہیں اس کی ویلیوز ہیں متحدہ قومی موومنٹ کے. اور جیسے آپ نے بجٹ طور پہ فرمایا کہ کالنائزیشن کے خلاف آئی ایس کے خلاف ہم آواز بلند کرتے رہے, اس صرف اس آواز بلند کرنے کے جو ہمیں گفٹ ملیں یا آپ اس کے لیے کہہ دیں کہ جس طریقے سے ہم اخراج تحسین دیا ہے وہ اس طریقے سے کہ ہمارے کلین سٹنگ ایم پیز جو ہیں وہ اس ضمن میں شہید کیے جا چکے ہیں, جس کی اور اس کے ساتھ ساتھ سو مطلب سینکڑا ہمارے جو کارکنان ہیں وہ بھی شہید کیے جا چکے ہیں. 2013 کی جو الیکشن کیمپین تھی وہ کلیئرلی نظر آ رہی تھی پرو طالبان اور پرو پاکستان فورسز کے درمیان, تو یہ تمام تر چیزیں تو موجود ہیں. میں نے آپ نے جس طریقے سے کہا میں بھی بالکل سازش کے لفظ استعمال نہیں کروں گی, مگر دیکھیں متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ ایک جماعت ہے تو ایسی جو اسٹیٹس کو کے خلاف آواز بلند کرتی رہی ہے 37 سالہ جدوجہد رہی ہے قائد تحریک الطاف حسین کی, اور اسٹیٹس کو کے خلاف متحدہ قومی موومنٹ واحد وہ جماعت ہے جو مڈل کلاس لوور مڈل کلاس اور ورکنگ کلاس کے لوگوں کو جو ہے وہ ایوانوں تک پہنچاتی رہی ہے. مگر طاقت یہ والی بات ہے کہ نیب کا اطلاق ہوا, 21 ترمیم پاس ہوئی متحدہ قومی موومنٹ گو کے جو فوجی عدالتیں تھیں وہ ایک بہت مشکل فیصلہ تھا تمام تر جمہوری قوتوں کے لیے. تو متحدہ قومی موومنٹ سے زیادہ کون اس تکلیف کو سمجھ سکتا ہے, کیونکہ ہمارے خلاف تو یہ عدالتیں جو ہیں وہ استعمال بھی ہوئی ہیں 90 کی دہائی میں, مگر پھر بھی ہم نے دہشت گردی کے لیے کیونکہ ایکسٹرا آرڈینری جو
میں نے محترمہ سمن جعفری صاحبہ کو 11 مرتبہ تو گن دیا. اس میں میں ایک آخری سوال آپ سے اور پوچھنا چاہ رہا ہوں, اب متحدہ قومی موومنٹ ایم کیو ایم کیا کرے گی, اس کا اگلا قدم کیا ہے؟ خاموشی, بیان, احتجاج, کوئی لائحہ عمل, کوئی پالیسی؟
دیکھیں اس وقت تو سب سے امپورٹنٹ جو ہے وہ NA-246 کی کیمپین چل رہی ہے, ہم اس میں بھرپور طریقے سے حصہ لے رہے ہیں. ٹریڈیشنل سیٹ ہے متحدہ قومی موومنٹ کی عزیز آباد کی, اور انشاءاللہ 23 اپریل کو عوام جو ہے وہ اپنے مینڈیٹ کے کا کھلا اظہار کرنے بھی جا رہی ہے. ساتھ میں جو یہ کیسز ہیں جیسے منی لانڈرنگ کا کیس ہے, میں ایک بار پھر آپ کی ناظرین آپ کی جو سامعین ہیں ان کے لیے بات کلیئر کر دوں کہ کافی کنفیوژن رہتی ہے. قائد تحریک الطاف حسین کے اوپر کوئی چارجز ابھی تک نہیں ہیں, نہ منی لانڈرنگ کیسز کے بھی انویسٹیگیشن انڈر وے. تو جس طریقے سے انویسٹیگیشن ہو رہی ہیں جب سے یہ انویسٹیگیشن شروع ہوئی ہے, قائد تحریک الطاف حسین اور متحدہ قومی موومنٹ دونوں بھرپور طریقے سے تعاون کر رہے ہیں. میں پولیس کا ہم لا ابائڈنگ پارٹی ہیں, لا ابائڈنگ سٹیزن ہیں قائد تحریک الطاف حسین, اور جو بھی اب ہماری یہی امید ہے کہ انویسٹیگیشن جلد از جلد ختم ہوں گی اور جو بھی اس کا ورڈکٹ ہے وہ جلد از جلد سامنے آئے گا.
محترمہ سمن جعفری صاحب, آپ نے وقت نکالا, براہ راست آپ سہردین میں شامل ہوئی, بہت بہت شکریہ. تو یہاں تک تو آپ نے بات سنی کہ اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہوئی ہے, الطاف حسین کی مدت ضمانت میں اضافہ ہوا ہے, لیکن اب آگے کیا ہو سکتا ہے, یعنی اگلا قدم کیا ہے, قانونی منہ شگافیاں کس قسم کی ہیں وغیرہ وغیرہ. اس سلسلے میں انگلینڈ میں کوئنز کونسل سینئر بیرسٹر سبقت اللہ قادری صاحب براہ راست سربین میں آ رہے ہیں. سربین میں آنے کا بہت بہت شکریہ سبقت صاحب, آپ موجود ہیں, کہیے جی.
بات یہ ہے کہ یہ بڑی کمپلیکیٹڈ انویسٹیگیشن ہے, اس میں بہت سے لوگ انوالو ہیں. ظاہر آج جو ہے وہ پھر انٹرویو کیا گیا اور آخر میں پولیس نے ان کو مزید ضمانت دے دی, کیونکہ یاد رکھنا چاہیے کہ ہر شخص اس ملک میں انوسینٹ کرا ہے, بے گناہ ہے جب تک ثابت نہ ہو, اور پولیس کو ثابت کرنا ہے, اور پولیس جو ہے وہ آسانی سے چارج نہیں کرتی جب تک کہ ان کے پاس اتنے شواہد نہ ہوں کہ 100% انہیں یقین ہو کہ جیوری کنوکشن کرے گی. اب سچویشن یہ, کل ایک اور شخص کو انٹرویو کیا جا رہا ہے جس پہ یہی الزام ہے, سرفراز مرچنٹ کو, پرسوں ایک اور کو جو الطاف بھائی کے رائٹ ہینڈ مین تھے, اس کے بعد انور بھائی کی ضمانت بھی جولائی تک ایکسٹینڈ ہوئی ہے. تو لگتا ایسا ہے کہ ایک میرا خیال ہے کل اور پرسوں بھی بیل جو ہے ایکسٹینڈ کر دی جائے گی, اور سب جولائی میں یہ مسئلہ آخر میں حل ہو جائے گا.
اچھا سبحت اللہ قاضی صاحب, آپ سے پہلے ایم کیو ایم کی ممبر نیشنل اسمبلی سمن جعفری بات کر رہی تھیں, وہ بہت کھل کے واضح طور پر بولی ہیں, انہوں نے بہت ساری مثالیں بھی دی ہیں, الطاف حسین کا طالبانائزیشن کے خلاف بولنا, الطاف حسین کا الف سے لے کر کے بے تک بہت ساری بدعنوانیوں پر ان پر ان پر بولنا, اور وہ بقول سمن جعفری واحد تنہا آواز تھی جو آتی رہی. لیکن اب منی لانڈرنگ کے اس معاملے میں آپ کی نظر میں الطاف حسین کے ارد گرد کیا پولیس یا ماحول گھیرا تنگ کر رہا ہے؟
نہیں, گھیرا تنگ کوئی گھیرا تنگ نہیں کر رہا ہے. یہاں پر اس ملک میں قانون کی حکمرانی ہے, اس ملک میں हर इंसान के साथ इंसाफ होता है. अगर गहरा तंग होता तो पुलिस को अगर चार्ज करना हो तो पहले कर देते. तो यहाँ पर तालिबानाइजेशन के खिलाफ अल्ताफ हुसैन साहब ने बात की, बरतानिया जाहिर बात है खुश है इस बात से, उसी वजह से उनके खिलाफ गहरा तंग नहीं होगा. पाकिस्तान में क्या हो रहा है इस बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, लेकिन इस मुल्क में इंसाफ हो रहा है. इस मुल्क में उन्हें आज उन्होंने खुद कहा है कि भाई इस मुल्क में इंसाफ है, तो इस मुल्क में जो है अब उनके घर से रकम निकली है, उनके दफ्तर से बड़ी मकदार में रकम निकली है, बड़ी तादाद में रकम निकली है, और इसलिए जाहिर है उन्हें इस क्लैरिफाई करना है ये रकम कहाँ से आई, बैंक क्यों नहीं जमा की.
या मैं दखल दर माकूलात कर रहा हूँ, मेरी मदद कीजिए बैरिस्टर सुखतुल्लाह कादरी साहब. आपने पैसे की बात की, मनी लॉन्ड्रिंग की बात की, मैं कुछ आदाद शुमार और रेफरेंस आपको कोट करता हूं, सर मेरी मदद करें फिर जवाब दें. बरतानिया के अपने बाज जरीदे लंदन को मनी लॉन्ड्रिंग का कैपिटल कहते हैं. प्राइवेट आई ने पूरा कच्चा चिट्ठा खोल के रखा. यहां का बैंक HSBC मनी लॉन्ड्रिंग की बहुत बड़ी और ताजा खबर बनता है. और फिर अखबार इंडिपेंडेंट ने $20 अरब की मनी लॉन्ड्रिंग की खबर दी. तो मनी लॉन्ड्रिंग का इतना बड़ा धंधा लंदन में चलता है, तो फिर ये £5 लाख की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला इतना बड़ा क्यों बना हुआ है स्कॉटलैंड की नजर में? क्या मतलब है कि बड़ी मछली को जाने तो छोटी को पकड़ लो, या बड़े को जाने तो छोटे पे हाथ दिखाओ?
5 लाख तो नहीं है, 6 लाख तो वहीं से निकला है. इसके अलावा सरफराज मर्चेंट ने ½ मिलियन दिया है, तकरीबन 1 मिलियन हो जाता है. लेकिन आपको याद रखना चाहिए कि मनी लॉन्ड्रिंग का कानून जो स्ट्रेंथन किया गया 2002 में, उसकी बेसिस ये है कि इस मुल्क में मनी इंटरनेशनल ड्रग ट्रेडिंग हो रही थी. ड्रग ट्रेडिंग को रोकने के लिए, क्योंकि ड्रग से लोग पैसा अपना जो है वो काला धन को सफेद धन बना रहे थे, तो उसके लिए ये है. पैसे का नहीं है कितना पैसा, बल्कि जो मिसचीफ है ड्रग डीलिंग, उसके बाद टेररिज्म. तो ये अब मसला ये है कि इस मुल्क में, मैंने पहले कहा, कानून की बड़ा हुक्मरानी है. और ये मसला नहीं है कि आपने 5 लाख की किया है या 10 लाख की, मसला ये है कि पैसा किस जुर्म से आया. और यहाँ पर वो समझते हैं काउंटर टेररिज्म इस डील कर रहा है कि पाकिस्तान से ये पैसा टेररिज्म से कनेक्टेड है. अच्छा। तो इसमें बराबर है, ये कोई बात नहीं है कि जो 20 लाख है. जो भी
मैंने आपका इस्तदलाल बड़े ध्यान से सुना, तो अब अगर दो मुख्तसर से आप जवाब मुझे दे सकें, पुलिस क्या कर सकती है और उसके तोड़ में MQM के पास क्या रास्ता है, वो क्या कर सकती है?
लेकिन बात सीधी है कि पुलिस ने बेल जो है 9 जुलाई तक बढ़ा दी है.
ठीक है,
इसके मानी ये नहीं है कि पुलिस 9 जुलाई तक कुछ नहीं कर सकती. अगर पुलिस चाहे 9 जुलाई से पहले भी अगर पुलिस के पास शवाहद आते हैं तो गिरफ्तार कर सकती है, या 9 जुलाई को रिलीज कर सकती है. MQM जाहिर है कोऑपरेट करे. MQM के सामने इस मुल्क में कोई और रास्ता नहीं है. इस मुल्क में कानून की हुक्मरानी है, कानून अपना रास्ता लेगा.
तो इस वक्त तक की जो कार्रवाई हुई है, बरतानवी कानून के मुताबिक स्कॉटलैंड यार्ड का वहां पर उनके घर पर जाना, और अगला खुद भी तो आ सकता था, ये 6 ऑफिसर वहां क्यों पहुंचे थे, क्या दिखाने के लिए?
अब ये जिससे एक्स्ट्राऑर्डिनरी, क्योंकि जहां तक मेरी तजुर्बा है, मेरा खासा तजुर्बा है 40-45 साल का, एक दफे बेल हो गई तो आप इंतजार करते हैं कि बेल के ऊपर वो शख्स जो है वो थाने में आएगा. अगर नहीं आया तब पुलिस जाती है, लेकिन यहाँ 1 घंटा पहले पहुंचती है, या तो फिर प्रोटोकॉल देने पहुंची थी, जो समझ में नहीं आता. प्रोटोकॉल एक मुजिम को नहीं दिया जाता, वो प्रोटोकॉल देते हुए आए भी नहीं थे. अब वो क्यों गए थे ये मैं नहीं कह सकता. इसलिए गए थे कि आया वो उनकी तबीयत ठीक है, आया आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं, या कहीं रास्ते से कहीं और ना चले जाए, पता नहीं. लेकिन एक अजीब सी बात थी, अनहोनी तो नहीं है लेकिन वेरी अनयूजुअल कि पुलिस ने इस तरह किया. पुलिस आज बड़ा सीरियस ले रही थी. और मैं ये बता दूं कि आज जो है उन्होंने अपना, मेरा ख्याल है उन्होंने अपनी एविडेंस कलेक्ट कर लिए, अपनी तफ्तीश मुकम्मल कर ली है, और ये मसला अब वो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस को भेजेंगे, क्योंकि पुलिस अकेला चार्ज नहीं करती किसी को, वो वकीलों से पहले एडवाइस लेती है जो क्राउन प्रोसिक्यूशन सर्विस है. इस दौरान सारी एविडेंस वहां जाएगी और इंशाल्लाह 9 तारीख तक मसला हल हो जाएगा. आई होप कि अल्ताफ भाई क्लियर हो जाए, लेकिन कानून अपनी हुक्मरानी है, वो अपना रास्ता चलेगा.
मोहतरम सीनियर बैरिस्टर सबतुल्ला कादरी, क्वींस काउंसिल, बहुत बहुत शुक्रिया. पाकिस्तान के सबसे बड़े शहर कराची में रेंजर्स ने MQM के मरकज 90 के करीब से गिरफ्तार किए जाने वाले मौज़म अली को इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया है. उन पर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल में माली मामनत का भी इल्जाम है. दूसरी जानब रेंजर्स ने तस्लीम किया कि MQM के 59 कारकुनों को कारकुन उनकी तहवील में है, जिनसे तफ्तीश की जा रही है. कराची से रियाज सुहेल.
मुअज्जम अली को आज पुलिस और रेंजर्स के कड़े पहरे में चेहरे पर कपड़ा ढांप कर अदालत में पेश किया गया। रेंजर्स हुकाम ने इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत के जज आनंद राम को आगाह किया कि मुअज्जम अली को दहशतगर्दी में मुलविस होने के शुबे में 90 रोज के लिए तहवील में लिया गया है। अदालत ने इंसदादे दहशतगर्दी एक्ट की शिक 11EEE के तहत मुअज्जम अली को 90 रोज के लिए हिरासत में रखने की मंजूरी दे दी। वाजह रहे कि गुज़श्ता रोज वफाकी वज़ीर दाखला चौधरी निसार ने इंकशाफ किया था कि मुअज्जम अली को MQM के मुनहरिफ रहनुमा डॉक्टर इमरान फारूक कत्ल केस में मुल्ज़िमान की माली मामलत करने के इल्जाम में गिरफ्तार किया गया है। ताहम रेंजर्स ने अदालत में यह हवाला पेश नहीं किया। दूसरी जानिब सिंध हाई कोर्ट को रेंजर्स ने आगाह किया है कि उनकी ज़ेर हिरासत 59 मुल्ज़िमान हैं जो संगीन वारदातों में मुलविस रहे हैं। सिंध हाई कोर्ट के जस्टिस नेमतुल्ला फुलपोटो और जस्टिस नजीर अकबर की अदालत में मुत्तहिदा कम्युनिटी के लापता कारकुनों के लवाकिन और लीगल एड कमेटी की आईनी दरख्वास्त की समाअत हुई, जिसमें रेंजर्स ने तहरीरी जवाब में बताया है कि उनके जेर हिरासत 59 मुल्ज़िमान को 90 रोज के लिए हिरासत में लिया गया था, जिन्होंने दौरान तफ्तीश अहम इंकशाफात किए हैं। रेंजर्स ने अदालत को यह भी बताया कि 26 मुल्ज़िमान पुलिस के पास रिमांड पर हैं और ये तमाम मुल्ज़िमान जेल में मौजूद हैं। हाईकोर्ट ने हुक्म जारी किया कि जेल मैनुअल के तहत सहूलियात फराहम की जाएं और लवाकिन की मुलाकात का भी इंतजाम किया जाए, जिसके बाद इस दरख्वास्त को निपटा दिया गया। याद रहे कि इस आईनी दरख्वास्त में मौकिफ अख्तियार किया गया था कि रेंजर्स ने 90 पर छापे के वक्त 110 अफराद को हिरासत में लिया था, जिनमें से 24 को ताहाल अदालत में पेश नहीं किया गया। दरख्वास्त में गिरफ्तार अफराद के रिश्तेदारों से मुलाकात और तिबी मुआयने की भी इस्तदा की गई थी। रियाज सुहेल, PBC कराची।
रियाज सुहेल की रिपोर्ट, जिसमें कराची में हुई MQM से मुंसलिक फर्द की गिरफ्तारी का अमल और खुद यहाँ लंदन में MQM के रहनुमा मिस्टर अल्ताफ हुसैन का पुलिस स्टेशन में जाना और मुद्दत जमानत में इजाफा, इन तमाम चीज़ों को सामने रखते हुए मैंने बैन अल-अक़वामी कानून के माहिर अहमद बिलाल सूफी से बात की और उनसे जानना चाहा कि ये जो गिरफ्तारियाँ हुई हैं और ये जो कुछ हो रहा है, इसके बारे में आपको क्या नजर आ रहा है?
देखिए, ये जो गिरफ्तारी है, इसकी स्पेसिफिक तफासील तो अभी खुल के सामने नहीं आई है और मेरा ख्याल है ये कबल अज वक्त होगा कि हम उसकी तफसील में जाएं, उसकी एविडेंस की कलेक्शन की, जो बेसिकली इन्वेस्टिगेटर्स का काम है। लेकिन अमूमी तौर पर ये कहा जा सकता है कि ये इस नौयत के क्राइम का जो चार्ज है वो ट्रांसनेशनल क्राइम का नजर आ रहा है।
ठीक है,
इसका मतलब ये है कि कोई भी ऐसा क्राइम जो एक से ज्यादा ज्यूरिस्डिक्शन में वकूफ पजीर हुआ हो, कहीं पर उसका कोई पार्ट हुआ हो और दूसरी जगह पर भी, मसलन अगर ये मनी लॉन्ड्रिंग का चार्ज है तो फिर पैसा जो है वो बरामद हुआ है लेट्स से लंदन में घरों से और उसका ताल्लुक कराची से है या बताया जाता है, या इसी तरह जो ये इन्वेस्टिगेशन है ऑफ द कत्ल के चार्ज की, उस हवाले से भी जिन लोगों पर सस्पेशन है अगर उनकी बरामदगी किसी दूसरे मुल्क से यानी पाकिस्तान से हुई है तो भी दोनों लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज को आपस में तावुन करना पड़ेगा अगर वो किसी हतमी नतीजे पे पहुंचे। तो वो मेरा ख्याल है उस तावुन की मुख्तलिफ कड़ियां हमें नजर आ रही हैं जो आज के वाकयात और कल के वाकयात।
ठीक है, ठीक है, लेकिन अहमद बिलाल सूफी साहब, मुलजिम मुअज्जम पाकिस्तान के अदालती निजाम में, उसके दायरे में आ गए, अब उनको बरतानिया के सुपुर्द करने का मामला यानी एक्सट्रेडिशन, तो वो तो अब अदालत की ईमा पर, अदालत की इजाजत से ही हो सकता है ना, तो उसको तो खत्म समझा जाए, तो फिर अब स्कॉटलैंड किस तरह इस मुलजिम से कानूनी तौर पर कोई पूछ गछ कर सकती है?
देखिए, अगर एक्सट्रेडिशन ना भी हो तो भी आप एक्सेस दे सकते हैं किसी भी सस्पेक्ट को उसकी होस्ट कंट्री के दूसरे मुल्क के इन्वेस्टिगेटर्स आप आकर उनसे कोई बयान ले लें या उनको इन्वेस्टिगेट कर लें या कोई उनसे स्टेटमेंट लें, उनको क्रॉस एग्जामिन करें। ये म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस के कानून का जो फ्रेमवर्क है उसमें इस तरह की फैसिलिटेशन मौजूद है। UK के कानून में तो ये तफसीलात बिल्कुल वाजे हैं, म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस का फ्रेमवर्क, और पाकिस्तान के कानून में बहुत वजाहत से नहीं है, लेकिन इसके बावजूद अगर पाकिस्तान एग्जेक्टिव साइड कोई डिसीजन ले तो ये कोऑपरेशन हो सकती है जिसमें सस्पेक्ट का बराह रास्त स्टेटमेंट वगैरह भी ली जा सकती है।
ठीक है, तो अहमद बिलाल सूफी साहब, फिलहाल जो भी मामलात हैं मुलजिम मुअज्जम के सिलसिले में, वो सारे के सारे बयानात की सूरत में हैं, वजीर दाखला का बयान है या बावसूख जराए कोट एंड कोट वो आ रहे हैं सामने, इससे कानूनी तौर पर डॉक्टर इमरान फारूक के कत्ल की तफ्तीश करने वालों को यानी स्कॉटलैंड यार्ड को क्या फायदा होगा?
देखिए, अभी तो ये जो बयानात हैं उनकी रोशनी में तफ्तीश आगे बढ़ेगी, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन या तफ्तीश कहते हैं, वो एक अमल महदूद नहीं है सिर्फ बयानात से, بیانات کسی بھی سسپیکٹ کے جو انویسٹیگیٹرز ہیں ان کو رستہ دکھاتے ہیں کہ انہوں نے اگلا سٹیپ اگلا لنک کیا جوڑنا ہے اور پھر معاملہ آگے چلتا ہے. سو صرف بیان کی بنیاد سے پر قیاس آ رہی قبل از وقت ہوگی جب تک کہ اس بیان کی روشنی میں انویسٹیگیٹرز کو کوئی ڈائریکٹ کلو اور نہ ملے.
اچھا تو ایک آخری سوال یہ بھی احمد بلال صوفی صاحب کہ ان تمام لوگوں کا جو مبینہ ملزمان ہیں ان کا روبرو ہونا سب کا ایک ساتھ سامنے پیش ہونا ایک ایک کر کے آنا کیا یہ ضروری ہے؟ اور اگر ان میں سے کوئی ایک آدھ اپروو سلطانی گواہ بن جائے وعدہ معاف گواہ بن جائے کیا اس قسم کی صورتحال ہے اس میں؟
دیکھیں کسی کے امکان کو آپ خارج نہیں کر سکتے اس وقت. جس طرح میں نے کہا کہ انویسٹیگیشن جاری ہے اور ملزمان کا تعلق ایک سے زیادہ جورسڈکشن سے ہے اور کچھ پیسوں کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں کچھ رابطوں کی کڑیاں آپس میں ملتی ہیں وہ کڑیاں مل کر انویسٹیگیٹرز پر ایونچولی یہ فائنلائز کریں گی کہ انہوں نے ٹرائل جو ہے کہاں پہ کرنا ہے یا اجتماعی یا کلیکٹیو تفتیش کہاں پہ کرنی ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان دونوں سے سیپریٹ یا ان تینوں لوگوں سے جو بھی لوگ اس میں انوالوڈ ہیں ان سے جہاں پر وہ ہیں وہاں پر ان سے انویسٹیگیشن ہو سکتی ہے وہ بھی ایک آپشن ہوگی, اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر ان کو لانے کا کوئی سلسلہ سامنے لانا پڑے گا.
بین الاقوامی قانون کے ماہر احمد بلال صوفی.
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ,
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی ایس آئی کے پاس ایم آئی کے پاس ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے. تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں تو یہ آ جائیں گے, بالکل اس کے اندر آ جائیں گے, زیرو ٹالرنس ہے.
تو پھر کیا ہوتا ہے, گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں کور کمانڈر ہوتے ہیں, چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے, ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں, وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے, جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے, جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے.
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے.
کھیلوں کا احوال عبدالرشید شکور کی زبانی.
انگلینڈ اور ویسٹ انڈیز کے درمیان اینٹیگا میں کھیلے جانے والے پہلے ٹیسٹ میچ کا آج دوسرا دن ہے.
His edge and his court. And that is the end of Jonathan Trott's comeback to test cricket.
And beats him and bowls him. Beauty. Absolute beauty.
His holder passed on par Bowden edged and caught it slip.
انگلینڈ نے پہلے دن صرف 34 رنز پر 3 وکٹیں گنوانے کے بعد زبردست سنبھالا لیا اور ین بیل کے شاندار 143 رنز کی بدولت 5 وکٹوں پر 341 رنز پر پہلے دن کا اختتام کیا. ین بیل اور بین اسٹوک کے درمیان 130 رنز کی شراکت قائم ہوئی. بین اسٹوک 71 رنز پر ناٹ آؤٹ تھے. اس سے پہلے ین بیل اور جو روٹ نے 177 رنز کا اضافہ کیا. چیمپئنز لیگ کے کوارٹر فائنل مرحلے کے پہلے میچ میں آج ریال میڈرڈ کا مقابلہ ایٹلیٹیکو میڈرڈ سے ہو رہا ہے. آج کا دوسرا میچ موناکو اور یوونٹس کے درمیان ہے. انگلش پریمیئر لیگ میں لیورپول نے نیوکاسل یونائیٹڈ کو 2 گول سے ہرا کر پوائنٹس ٹیبل پر 5ویں پوزیشن حاصل کر لی. اس طرح اس نے چیمپئنز لیگ تک رسائی کے امکانات روشن رکھے ہیں. چیمپئنز لیگ میں 4 انگلش ٹیمیں کوالیفائی کرتی ہیں اور اس وقت لیورپول اور چوتھے نمبر کی ٹیم مینچسٹر سٹی کے درمیان صرف 4 پوائنٹس کا فرق ہے. پاکستانی کرکٹ ٹیم بنگلہ دیش کے دورے کا پہلا میچ کل بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ 11 کے خلاف فتح اللہ میں کھیل رہی ہے. پاکستان اور بنگلہ دیش کے درمیان پہلا ون ڈے انٹرنیشنل جمعے کو میرپور میں کھیلا جائے گا. انٹرنیشنل ٹینس میں خواتین کا سب سے بڑا ایونٹ فیڈ کپ آج سے شروع ہوا ہے جس میں 99 ممالک شریک ہیں. پاکستان اور بھارت کے درمیان مقابلہ حیدرآباد دکن میں ہے اور بھارت کی قیادت نئی عالمی نمبر 1 ڈبلز کھلاڑی ثانیہ مرزا کر رہی ہیں. انڈونیشیا کے سابق عالمی بیڈمنٹن ڈبلز چیمپئن ریکسی میناکی نے عالمی بیڈمنٹن فیڈریشن پر میچ فکسنگ کے خاتمے کے لیے سخت اقدامات کرنے پر زور دیا ہے. ان کا کہنا ہے کہ ڈنمارک کے 2 کھلاڑیوں کا یہ کہنا کہ انہیں جاپان اوپن میں میچ فکسنگ کی پیشکش کی گئی ظاہر کرتا ہے کہ بیڈمنٹن بھی محفوظ نہیں ہے.
حالات حضرہ کا پروگرام سیربین آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سیربین کا نصف آیا جاتا ہے. اس موقع پر ہم ایک بار خاص خاص خبروں کی سرخیوں پہ نظر ڈالتے ہیں. آج خبروں کا مورچہ سنبھالا ہے نخبت ملک نے.
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین منی لانڈرنگ کے الزام میں پہلے سے جاری تفتیش کے سلسلے میں ضمانت کی مدت ختم ہونے پر سینٹرل لندن کے پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے جہاں ان کی ضمانت میں جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے. کراچی میں رینجرز نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 کے قریب سے گرفتار معظم علی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا ہے. ان پر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں مالی معاونت کا بھی الزام ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں منگل کو یمن کے حوثی باغیوں اور ان کے حامی رہنماؤں پر پابندیاں عائد کرنے سے متعلق قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے۔ سعودی عرب میں دو ایرانی لڑکوں کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے بعد ایران نے عمرے کے لیے جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں۔ یوکرین کی فوج کے ایک ترجمان کا کہنا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مشرقی یوکرین میں روسی ملیشیا کے خلاف لڑتے ہوئے ان کے 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خاص خاص خبروں کی سرخیاں آپ نے نخبت ملک سے سنی، آئیے ذرا یمن کی صورتحال پر نظر ڈالیں۔ اطلاع ہے کہ اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل نے یمن میں حوثی باغیوں اور ان کے اتحادیوں کو اسلحہ فراہم کرنے پر پابندی عائد کر دی ہے۔ یہ کیوں کر ہوا ہے اور سلامتی کونسل کا یہ اقدام کیا معنی رکھتا ہے، اس پر ہمارے ساتھی ثقلین امام کی نظر ہے۔ جی ثقلین
شفیع، یہ 14 ارکان کے ووٹوں سے قرارداد منظور ہو گئی سلامتی کونسل سے، اور اس میں ایک ووٹ تھا جو غیر حاضر ہے، مخالفت میں کوئی ووٹ نہیں، اور جو ووٹ غیر حاضر ہوا ہے وہ روس تھا، کیونکہ روس کا یہ کہنا ہے کہ اس قرارداد میں جو اس کی تجاویز شامل کی گئی تھیں، جو اس نے پیش کی تھیں، ان کو شامل نہیں کیا گیا، لہذا اس نے ویٹو نہیں کیا۔ اس لحاظ سے دیکھا جائے تو یہ قرارداد منظور تو ہوئی ہے، ویٹو نہ ہونے کی وجہ سے پاس بھی ہو گئی ہے، لیکن روس کی علیحدہ ہو جانے سے، غیر حاضر روس جیسے اہم ملک کے غیر حاضر ہونے سے اس قرارداد کی اتنی مضبوطی نہیں جتنی عام طور پہ ہوتی ہے۔ لیکن اس میں جو قرارداد میں مانگا گیا تھا وہ یہ تھا کہ یمنی باغیوں کو ہتھیار تک رسائی حاصل کرنے پر پابندی عائد کیجیے، اور جو وہاں کے حوثی باغیوں کے جو سربراہ ہیں عبد المالک الحوثی، ان کے اور جو سابق صدر ہیں علی عبداللہ صالح، ان کے بیٹے احمد علی کے اثاثے منجمد کیا جائے اور ان پر سفری پابندیاں عائد کی جائیں۔ تو یہ سارے مطالبہ جو اس قرارداد میں تھے یہ منظور ہو گئے، اور اب عملی طور پر کسی بھی غیر ملک کی ذریعے سے حوثیوں تک قانونی طور پر اسلحہ نہیں پہنچ سکتا ہے۔ یہ اقوام متحدہ میں پہلی قرارداد ہے جس پہ یمن میں سعودی عرب اور اس کے حامی خلیجی ممالک کی مداخلت کے بعد ووٹنگ کی گئی ہے، اور یہ ان کی کامیابی ایک سفارتی سطح پر قرار دی جا سکتی ہے۔ خیال ہے کہ یمن کے سابق صدر عبداللہ صالح اور حوثی باغیوں کے متعدد رہنماؤں پر گزشتہ سال، یعنی علی عبداللہ صالح ہیں، ان پر گزشتہ سال نومبر میں بھی اس قسم کی پابندیاں عائد کی جا چکی ہیں، تو یہ پہلی مرتبہ پابندیاں نہیں ہیں۔ اس سے قبل، یعنی اس قرارداد کے آنے سے قبل، جیسے کہ میں نے عرض کیا کہ قرارداد میں روس نے مطالبہ کیا تھا کہ سعودی عرب انسانی ہمدردی کی بنیاد پر یمن میں اپنی کارروائیاں عارضی طور پر بند کر دے، اور کسی ایک نہیں بلکہ جنگ میں شامل دونوں فریقوں پر پابندیاں عائد کی جائیں، اسلحے کی اور دوسری چیزوں کی۔ تو روس کی یہ تجویز جو تھی اس قرارداد میں شامل نہیں، لہذا وہ غیر حاضر رہا ہے، اور اس طرح یہ 14 کے ووٹوں سے قرارداد منظور ہوئی ہے، روس غیر حاضر رہا ہے۔
ثقلین امام، بہت بہت شکریہ۔ نائجیریا میں آج سے 1 سال پہلے بوکو حرام کے شدت پسندوں کے ہاتھوں 200 سے زیادہ اسکول کی طالبات کے اغوا کو 1 سال مکمل ہونے پر دارالحکومت ابوجا سمیت ملک کے دیگر شہروں میں مظاہرے ہوئے ہیں۔ اغوا کی جانے والی بعض لڑکیوں کے بارے میں بی بی سی کو بتایا گیا کہ وہ چند ہفتوں پہلے زندہ حالت میں دیکھی گئی تھیں۔ نائجیریا کے منتخب صدر محمد بوہاری کا کہنا ہے کہ عہدہ سنبھالتے ہی وہ ان لڑکیوں کی بازیابی کے لیے جو ہو سکا کریں گے۔ موجودہ صدر گڈ لک جوناتھن کہتے ہیں کہ ان لڑکیوں کے معاملے میں تشویش زیادہ سیاست ہو رہی ہے۔ بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ شمائلہ خان کی زبانی۔
نائجیریا میں 200 سے زیادہ طالبات کے اغوا کو 1 سال بیت چکا ہے، جبکہ نائجیریا کے شمال مشرقی شہر گوزا سے چند خواتین نے بی بی سی کو بتایا ہے کہ انہوں نے 3 ہفتے قبل 50 سے زیادہ اغوا لڑکیوں کو زندہ حالت میں دیکھا تھا۔ گوزا کی ایک رہائشی نے اپنی شناخت ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا کہ انہوں نے 3 ہفتے پہلے اپنے گھر سے قریب ایک بڑے گھر میں کیا ہوتے دیکھا۔
ہم نے صرف انہیں گھر سے باہر لاتے ہوئے اور لے جاتے ہوئے دیکھا۔ ہم نے ان سے پوچھا کہ کیا ہوا، تو انہوں نے کہا کہ ایک جہاز نے ان پر بم گرایا تھا اور کچھ بہنیں زخمی ہیں اور انہیں ہسپتال لے جایا جا رہا ہے۔
یہ واضح نہیں ہے کہ اب یہ لڑکیاں کہاں ہیں۔ واضح رہے کہ حال ہی میں نائجیریا کی فوج نے گوزا سے شدت پسند بوکو حرام کو نکال باہر کیا تھا۔ مالم گاربا شیہو نائجیریا کی آل پروگریسو کانگریس پارٹی کے ترجمان ہیں۔ اس جماعت نے پچھلے ماہ ہی ہونے والے انتخابات میں کامیابی حاصل کی تھی۔ مسٹر شیہو نے بتایا کہ ملک کے اگلے صدر محمد بوہاری لاپتہ لڑکیوں کی تلاش کے لیے کیا کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں۔
جناب بوہاری جنرل بخاری اس مسئلے کو دیانتداری سے حل کرنا چاہتے ہیں. ہم یہ نہیں جانتے کہ لڑکیاں کہاں ہیں, ہم یہ بھی نہیں جانتے کہ آیا وہ زندہ ہیں یا انہیں کہیں دور لے جایا گیا ہے یا وہ کہیں کھو گئی ہیں. تو اپنا عہدہ سنبھالنے کے بعد ان کا ارادہ ہے کہ وہ فوجی کمانڈرز اور خفیہ اداروں کے اہلکاروں سے ملیں اور ان کے پاس دوست ممالک کی جمع کی ہوئی یا ان کے اپنے پاس موجود خفیہ معلومات جانیں.
دوسری جانب ملک کے موجودہ صدر گڈ لک جوناتھن کا کہنا ہے کہ یہ ایک شرمناک بات ہے کہ لڑکیوں کی فلاح سے زیادہ سیاست کو اہمیت دی جا رہی ہے.
ان لڑکیوں کے بارے میں اتنا کچھ چل رہا ہے کہ آپ سمجھ نہیں سکتے. ان کے بارے میں تشویش سے زیادہ سیاست ہو رہی ہے اور ان کی کہانیوں کو توڑ مروڑ کر مختلف رنگ پہنائے جا رہے ہیں.
ادھر نوبیل انعام یافتہ اور پاکستان میں تعلیم کی سرگرم کارکن ملالہ یوسف زئی نے بھی نائجیریا کی اغوا ہونے والی 200 سے زیادہ لڑکیوں کے لیے ایک پیغام ریکارڈ کرایا ہے. ملالہ یوسف زئی سن 2012 میں شدت پسند طالبان کی گولی سے زخمی ہو گئی تھیں.
Like you, I was a target of militants who did not want girls to go to school.
آپ کی طرح میں بھی شدت پسندوں کا نشانہ بنی جو نہیں چاہتے تھے کہ لڑکیاں اسکول جائیں. مسلح افراد نے اسکول کی بس میں مجھے اور میری دو دوستوں کو گولی ماری. ہم تینوں بچ گئے اور واپس اسکول گئے. اب ہم مناسب تعلیم کے حق کے لیے تمام لڑکیوں کی آواز بن گئے ہیں. ہماری مہم اس وقت تک جاری رہے گی جب تک آپ اور دنیا کی تمام لڑکیاں اور لڑکے مفت محفوظ اور معیاری ثانوی تعلیم حاصل کرنے کے قابل نہیں ہو جاتے.
نائجیریا میں شدت پسند تنظیم بوکو حرام نے ٹھیک ایک سال پہلے صوبہ بورنو کے شہر چیبوک سے 219 لڑکیوں کو اغوا کر لیا تھا, جس کی بین الاقوامی سطح پر مذمت کی گئی تھی. لڑکیوں کے اغوا کے ایک ماہ بعد بوکو حرام کے سربراہ ابو شکاؤ نے ایک ویڈیو بیان جاری کیا تھا جس میں انہوں نے کہا تھا کہ طالبات نے اسلام قبول کر لیا ہے اور ان کی شادیاں ہو گئی ہیں. ان کے اس بیان سے ان خدشات کو تقویت ملتی ہے کہ لڑکیوں کو جنسی غلام کے طور پر رکھا جا رہا ہے. انسانی حقوق کے بین الاقوامی ادارے ایمنیسٹی انٹرنیشنل نے ایک بیان میں کہا کہ سن 2014 کے آغاز سے اب تک دنیا بھر میں 2000 لڑکیوں اور خواتین کو اغوا کیا گیا اور انہیں جنسی غلام اور جنگجو بنایا گیا. واضح رہے کہ بوکو حرام نے دولت اسلامیہ کے ساتھ حمایت کا اعلان کیا ہے اور دولت اسلامیہ عراق اور شام میں اسی طرح کے اغوا کے واقعات کے لیے بھی مشہور ہے.
پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کی رہائش گاہ کے باہر جاری مظاہرے میں خیبر پختونخوا سے تعلق رکھنے والے اساتذہ کے بعد اب پولیو ورکرز بھی شامل ہو گئے ہیں. تین دن پہلے مظاہرے میں شامل ہونے والے پولیو ورکرز کا دعویٰ ہے کہ انہیں 10 ماہ سے تنخواہیں نہیں ملیں, جبکہ اساتذہ کہتے ہیں کہ انہیں غیر قانونی طور پر نوکری سے نکالا جا رہا ہے. اسلام آباد سے ارم عباسی.
بنی گالا میں پاکستان تحریک انصاف کے سربراہ عمران خان کے گھر کا راستہ خیبر پختونخوا سے احتجاج کرنے کے لیے آنے والے مظاہرین نے روک رکھا ہے. یہ مظاہرہ خیبر پختونخوا کی دو تنظیموں کی جانب سے ہو رہا ہے. اس کا انعقاد 3 روز پہلے خیبر پختونخوا کی تنظیم ورکرز ویلفیئر بورڈ سکول نے کیا, جس کے بعد گزشتہ روز اس مظاہرے میں آل ای پی آئی پولیو ورکرز کے بعض ملازمین بھی شامل ہو گئے ہیں. خیبر پختونخوا کی حکومت سے نالا پولیو ورکرز کی تنظیم کے صدر عرفان اللہ نے بی بی سی کو بتایا کہ تقریباً 200 سے زیادہ ملازمین کو 10 ماہ سے تنخواہ نہیں دی گئی.
آج بھی مردان میں ہمارے پولیو ورکر پر حملہ ہوا ہے, ایک پولیس والا شہید ہو گیا, زخمی ہے, ہمارے 6 خواتین شہید ہو چکے, ہمارے بندے شہید ہو چکے. طالبان کے ہمیں فون آ رہے ہیں, ہمارے ساتھ ان کے نمبر ہے, ای میل آ چکے ہیں. ان سب کے باوجود ہم قوم کے بچوں کے لیے اپنے جان پر کھیل کر یہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے, انکار نہیں کر رہے. لیکن دوسری طرف خیبر پختونخوا جو نام نہاد دعوے بھی کرتے, کبھی صحت کا اتحاد اور صحت کا انصاف, یہ صرف ووٹ تک محدود ہے ان کے یہ پروگرام, یہ سب دھوکا ہے. آپ خود سوچے, 10 مہینوں سے آپ مجھے تنخواہ نہیں دے رہے, کیسے تم تبدیلی لاؤ گے, کیسے تم اس بیماری کو ختم کرو.
اس مظاہرے میں خواتین اور بچے بھی شامل ہیں. عمران خان کے گھر کے باہر ہونے والے مظاہرے میں چند ہزار لوگ شرکت کر رہے ہیں. ایک پولیو ورکر زیب النہار نے کہا کہ جب تک ان کے مطالبات پورے نہیں ہوتے وہ یہاں سے نہیں جائیں گی۔
جب انسان کو سلیری ہر مہینے تو نہیں ملتی تو اس کی ریگولیشن کا کوئی مسئلہ نہیں ہوتی تو انسان کیسے ڈیوٹی کرے گی روزانہ؟ ہم پھر بھی الحمدللہ شکر کر لیتی ہیں اپنا ڈیوٹی، اپنا فرض نبھاتی ہیں۔ میرے الحمدللہ شکر 4 بچے ہیں، میری شوہر میری تو بے روزگار ہے، کچھ نہیں کرتی ہے، پرائیویٹ جو کام ہو وہ کر لیتی ہے، لیکن کوئی پرماننٹ جاب اس طرح کچھ نہیں کرتی میری۔
مظاہرے میں شریک ورکرز ویلفیئر بورڈ اسکول سے منسلک اساتذہ کا کہنا ہے کہ انہیں غیر قانونی طور پر نوکری سے نکالا جا رہا ہے۔ بی بی سی کو اپنا مسئلہ بیان کرتے ہوئے مہتاب علی شاہ نے کہا،
مسئلہ یہ ہے کہ میڈم ہم 2011 میں بھرتی ہوئے ہیں، ہم کنٹریکٹ ملازمین ہیں ورکر ویلفیئر بورڈ کے تعلیمی اداروں میں، لیکن یہ جو صوبائی حکومت ہے وہ کہہ رہی ہے کہ ہم آپ کے لیے انٹرسٹ رکھ رہے ہیں۔ کیا یہ ظلم نہیں ہے کہ ہماری 4 سال سروس ہوئی ہیں، 4 سال سے کنٹریکٹ پر ہیں اور 4 سال کے بعد ان کو یہ یاد آ گیا ہے کہ آپ کو دوبارہ جو ہے انٹرسٹ دینا ہوگا؟ تو یہ تبدیلی اور انصاف تو نہیں ہے نا۔
گزشتہ رات پاکستان تحریک انصاف کے جنرل سیکرٹری جہانگیر ترین مظاہرین کے پاس عمران خان کا پیغام بھی لے کر گئے۔ انہوں نے مظاہرین کو یقین دہانی کرائی کہ ان کے مسائل کو جلد حل کیا جائے گا۔ تاہم مظاہرین کا کہنا ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ ان کے مذاکرات اب تک ناکام رہے ہیں۔ ارم عباسی، بی بی سی، اسلام آباد۔
پاکستان کے شمالی علاقہ جات کے گلگت کے علاقے میں آخری گاؤں ہوشے سے پیدل 1000 کلومیٹر چل کر اس خطے کے 11 کو پیما پورے پاکستان کے لیے امن کا پیغام اور مطالبہ لے کر اسلام آباد پہنچے۔ ان کو پیماؤں میں سے اکثر نے 5000 میٹر سے بلند چوٹیاں سر کی ہوئی ہیں۔ آج اسلام آباد میں ان کے اعزاز میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں ہمارے ساتھی ہارون رشید بھی موجود تھے۔
پاکستان کے شمالی علاقہ جات کبھی امن کی مثال تھے، لیکن کچھ عرصہ پہلے وہاں بھی دہشت گردی کے واقعات ہوئے جن کے اثر سے یہ علاقہ ابھی تک بھی مکمل طور پر نہیں نکل سکا ہے، لیکن اب حالات وہاں بہتر بتائے جا رہے ہیں۔ 1000 کلومیٹر طویل سفر کر کے اس خطے کے لوگ اب پاکستان بھر کے لیے امن کا پیغام لے کر آئے ہیں۔ اس گروپ کی قیادت پاکستان میں 5000 میٹر سے بلند 5 چوٹیاں سر کرنے والے کو پہما حسن جان کر رہے تھے۔ ان مارچ کرنے والوں کی 1 روپے کی کسی نے مدد نہیں کی، لیکن ایک مقامی تنظیم ہوشے ویلفیئر آرگنائزیشن کے غلام حسین آگے آئے اور مدد کی۔ اس مارچ کے شرکا کا تعارف کرواتے ہوئے انہوں نے کہا،
حسن جان صاحب اس ٹیم کو لیڈ کر رہے ہیں اور اس کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان میں 8000 سے ایبو میٹر ہائس 5 پیکس ہیں، تو ماشاءاللہ حسن جان صاحب نے پورے کے پورے 5 سمٹ کر چکے ہیں۔ ابھی یہ دوسرا راؤنڈ اس نے شروع کیا ہوا ہے، ننگا پربت 2 دفعہ اور K2 پونے 2 دفعہ، کیونکہ ایک سمٹ ہوتے ہوتے میں نے کیا تھا تو پونے 2 دفعہ اس نے K2 کیا۔ ننگا پروت چڑھتے ہوئے اس کے 2 انگلیاں جو ہے نا فروز بائٹ ہو کے یہاں پہ اس کی سرجری ہوئی تھی۔ تو اس کے ساتھ ہے ہمارے غلام مہدی صاحب، اس نے بھی K2 کیا ہوا ہے، ننگا پروت کیا ہوا ہے، گشبروم 1، گشبروم 2 اور براڈ پی سمیٹر ہیں۔ اور آپ لوگوں کو ساتھ ساتھ میں یہ بھی عرض کرتا چلوں کہ جتنے بھی ادھر کلائمبرس ہیں یہ سب کے سب بغیر آکسیجن کے چڑھے ہوئے لوگ ہیں۔
یہ لوگ آخر کس مٹی کے بنے ہیں، یعنی کس گاؤں سے آئے ہیں؟ اس بارے میں غلام حسین نے بتاتے کہا،
خوشے ایک یونیک ولیج ہے، گلگت بلتستان کے بلتستان ریجن سے تعلق رکھنے والے 2 ڈسٹرکٹ ہیں، اسکردو اور گانچھے۔ تو سب سے پسماندہ ضلع گانچھے کے سب سے دور افتادہ سب سے پسماندہ گاؤں خوشے سے یہ سب بلانگ کرتے ہیں۔ اس سے جب ڈاؤن کی طرف آتے ہیں، کان دے خان تالیس مجھلو وہ سب جو ہے نا گھشے سے پہلے آتے ہیں، وہاں بہت بعد میں سکول بن گیا۔ اس وقت پی ایچ ڈی کیے ہوئے لوگ ہیں، ڈاکٹرز ہیں، انجینئرز ہیں، آرمی میں ہیں۔ خوشے میں اتنا ایک کنزرویشن ہے کہ وہاں پہ ایک چڑیا کو غلیل مارنے کی کسی کو جرات نہیں ہے، اتنی اسٹرکٹلی پروہیبٹیڈ ہے کہ تو ہمارے ایک چڑیا بھی محفوظ ہے۔
مارچ کرنے والوں کے اعزاز میں تقریب کا اہتمام 22 یونیورسٹیوں پر مشتمل ایک تنظیم نے کیا تھا۔ ہری پور یونیورسٹی کے وائس چانسلر ڈاکٹر ناصر علی خان کا ان قومی ہیروز کے بارے میں کہنا تھا،
3 ایسے لوگ ہوتے جو 5 پیکس 8000 کر چکے ہوتے، ان پر کتابیں لکھی گئی ہوتی، ان پہ فلمیں بنی ہوئی ہوتی۔ کرس بوننگٹن از ون آف دی ٹاپ ماؤنٹینئرز آف دی ورلڈ، آپ کبھی گوگل کریں کرس بوننگٹن تو آپ دیکھ لیں گے کہ اس سے زیادہ نہیں وہ اونچا۔ یہ وہ لوگ ہیں پاکستان کے جس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔
آخر اس طویل اور مشکل مارچ کا مقصد کیا تھا؟ غلام حسین نے بتایا،
تو ہم یہاں سے پیدل چل کے جگہ جگہ رکتے ہوئے ہر مکتب فکر سے تعلق رکھنے والے علماء مشائخ سے، سیاسی نمائندوں سے باتیں کرتے ہوئے ہم اسلام آباد تک جائیں گے اور دنیا کو ایک کے پیغام دیں گے کہ پوری پاکستان بالخصوص گلگت بلتستان بالکل پرامن علاقہ ہے، وہاں پہ ٹورسٹ کے لیے کوئی پرابلم نہیں ہے۔
اس سفر کی تفصیل انہوں نے کچھ یوں بیان کی،
202 موازیات چھوٹے موٹے قصبے ملا کے 202 جو ہمیں یاد ہے، بلکہ اس سے اوپر ہو سکتے ہیں، اس سے کم نہیں ہے، 202 موازیات اور 12 ڈسٹرکٹس، 5 ریجن اور 3 صوبے ہم نے ٹچ کیے۔
حسن جان نے نانگا پربت پر غیر ملکیوں کی ہلاکت کے ہوئے اثرات کے بارے میں بی بی سی کو بتاتے ہوئے کہا،
کافی اثرات پڑا ہے، آنے والا جو اسپریشن اور ٹریکنگ کی بالکل نہ ہونے کی برابر ہوا ہے، اسی لیے ہم نے جو یہی پیس ہوا صرف ٹورزم کو فروغ دینے کے لیے، جو ہم اسی لائن سے جو روزی کھا رہے ہیں، جو ہم خوشی سے سٹارٹ کر کے یہاں تک آیا ہے، کسی جگہ سے بھی ایک روپیہ اسپانسر نہیں ہے، جو اپنا جو پکٹ خرچے پہ آیا ہے، یہ لوگ اتنا امیر بھی نہیں ہیں۔
اس مارچ کی کامیابیوں سے مطمئن ان کو پہماہوں کا اب کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ مستقبل میں وہ اس مارچ کو یہیں سے دوبارہ شروع کریں۔ ہارون رشید، بی بی سی اسلام آباد۔
پنجاب میں کتنی شدت پسند تنظیموں سے حکومت نمٹ رہی ہے؟ پنجاب کے وزیر داخلہ،
پنجاب میں تقریباً 14 ہیں اور ان کے خلاف آئی سی آئی کے پاس، ایم آئی کے پاس، ہماری جو جوائنٹ انٹیلیجنس کمیٹی ہے ان کے پاس پوری اس کی ایویڈنس ہے، تو جہاں جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ یہ اپنے دائرے سے باہر نکل رہے ہیں، جو جس میں کہ ہم ان کو بین کرتے ہیں، تو یہ آ جائیں گے، بالکل اس کے اندر آ جائیں گے، زیرو ٹالرنس ہے۔
تو پھر کیا ہوتا ہے، گرفت کا طریقہ کیا ہے؟
اور ہماری جو اپیکس کمیٹی ہے کہ جس میں چیف منسٹر صاحب ہوتے ہیں، کور کمانڈر ہوتے ہیں، چیف منسٹر کی ٹیم ہوتی ہے، کور کمانڈر کی ٹیم ہوتی ہے، ان کا ایک پروسیجر یہ ہے کہ یہ ہم بنا کر کے یہ ہم انٹیریئر منسٹری میں بھجواتے ہیں، وہ پھر جیک برانچ جو آرمی کی ہے وہاں سے ڈسکشن اس کی ہوتی ہے، جو اپروو ہو جاتی ہے وہ تو ملٹری کورٹس میں چلی جاتی ہے، جو اپروو نہیں ہوتی وہ نارمل کورٹس میں جو ہے وہ چلی جاتی ہے۔
باخبر رہنے کے لیے سروین سنا کیجیے۔
سربین، آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان میں آج سے ملک کی سب سے بڑی فصل گندم کی کٹائی کا باقاعدہ آغاز ہو رہا ہے۔ روایت طور پر خصوصاً سب سے بڑے صوبے پنجاب کا کسان بیساکھی آئی نہیں کہ اس کی پہلی تاریخ کو اپنی گندم کی فصل کی کٹائی شروع کر دیتا ہے۔ یہ کسان کے لیے بڑا خوشی کا موقع ہوتا ہے، لیکن اس بار گندم کا کاشتکار بڑا فکر مند ہے۔ حکومت خریداری میں تاخیر کر رہی ہے اور منڈیوں میں کسان کی فصل کی قیمت کہا گیا تیزی سے گر رہی ہے۔ ظہیر الدین بابر کی خصوصی رپورٹ۔
یہ ہارویسٹر کاشتکار محمد جاوید کی گندم کاٹ رہا ہے۔ ان کا تعلق پنجاب کے جنوب مشرقی ضلع بہاولپور کی تحصیل احمد پور شرکیہ سے ہے۔ ہارویسٹر سے کٹائی کے بعد گندم کو کھیتوں میں ہی بوریوں میں بھرا جا رہا ہے۔ اور ایک ٹرالر پر لادا جا رہا ہے۔ محمد جاوید نے اپنی گندم کراچی کے ایک بیوپاری کو بیچ ڈالی ہے، لیکن نقصان پر۔
ہن سر اس کنک دے اتے تقریباً 5000 پر ایکڑ جڑا نا زمیندار نو نقصان ہے۔ پچھلے سال 1350 سی، ایت کی 1150 نو ویچی ہے، اور بھی کہندے تھلے آ جانی ہے، ریٹ کم ہو جانا۔
وہ موسم کی خرابی اور حکومت کی تاخیر کے بھی متحمل نہیں۔
حکومت سر سانو بوریاں نہیں لبدیاں، حکومت سانو بوریاں دے وے، اسیں تے پار کے فوڈ تے پہنچا دیں گے، 1300 دا ریٹ سانو لب جانا، بوریاں نہیں لبدیاں سانو۔ تو موسم خراب ہے، گندم دا نقصان ہے، بارش پے جا ساری خراب ہو جائے۔
حکومت پنجاب نے 25 اپریل سے خریداری کے مراکز کھولنے کا اعلان کیا ہے۔ گندم کی فی من قیمت 1300 روپے مقرر کی ہے، لیکن ملتان کے زرعی تجزیہ کار خواجہ شعیب کی رائے ہے کہ حکومت کے ہاں گندم خریدنے کی پہلے جیسی گنجائش نہیں۔
گورنمنٹ نے پچھلے سال 2014 کے نومبر دسمبر میں جا کر 14 لاکھ ٹن گندم امپورٹ کر لی، حالانکہ ریکارڈ میں آپ دیکھیں تو انہیں علم میں تھا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے باہر سے درآمد کرنے کی، اور اپنے ملک کے گندم کے اسٹاک پورے تھے، اور اگر وہ جو اسٹاک امپورٹ نہ کرتے تو آج یہ جو فالتو 14 لاکھ ٹن آج ہمارے پاس، الحمدللہ 14 کی بجائے اگر 20 بھی فالتو پڑی ہے تو وہ 14 تو کم ہوتی نا، تو آج جو ایکسیسو انڈر برڈن آئے ہوئے ہیں اور ہمارے گوداموں میں زیادہ بھرا پڑا ہے، تو وہ امپورٹ غلط کی ہے, بے وقت کی ہے, ضرورت نہیں تھی, کوئی پلاننگ نہیں کی, گنتی نہیں کی.
پنجاب سمیت پاکستان بھر کے سرکاری گوداموں میں آج کل 30 لاکھ ٹن سے زائد اضافی گندم پڑی ہے. ملتان کے قریب ایک گودام کے انچارج محمد ساجد اس سال پرانی گندم کی صفائی کرانے میں مصروف ہیں. اس پرانی گندم کی وجہ سے ان کے ہاں نئی گندم رکھنے کی تقریباً نصف گنجائش ہے.
یہ تقریباً 44 ہے ادھر گنجائش, اور 20 جو ہیں ادھر جن پہ گندم پڑی ہے, 24 جو ہیں اس وقت اویل ہیں جو خالی ہیں.
جب گندم کی کٹائی ہو رہی ہوتی ہے اور یہ موسم آتا ہے, سیزن آتا ہے, تو ہر سال اسی طرح ہوتا ہے 24 20؟
اس سے پہلے کبھی ایسا سیزن نہیں آیا. اس وقت تقریباً جب یہ موسم آتا ہے تو تقریباً تمام سنٹرز کلیئر ہو چکے ہوتے ہیں, کوئی گندم کا ایک دانہ بھی نظر نہیں آتا.
جو گندم پنجاب بھر کے گوداموں میں پڑی ہے وہ حکومت نے گزشتہ سال 1200 روپے فی من میں خریدی تھی. آج کل اسے برآمد کرنے والوں کو اوسطاً 200 روپے فی من کی سبسڈی کا اعلان بھی کر رکھا ہے. البتہ کوئی خریدنے کو تیار نہیں, کیونکہ اس گندم کی قیمت 950 روپے سے زائد بنے گی, جبکہ بین الاقوامی منڈیوں میں اس سے بہتر معیار کی گندم سستی مل رہی ہے. یعنی حکومت پاکستان کی حالیہ کوششوں کے باوجود جو گندم جہاں تھی وہیں پڑی ہے. اس سے بڑھ کر یہ کہ پاکستان میں 2,60,00,000 ٹن سے زائد نئی پیداوار متوقع ہے. اتنی گندم پہلے کبھی نہیں ہوئی. خدشات ہیں کہ اس سال بیوپاریوں اور منڈیوں کے ذریعے ہی کسان کی زیادہ گندم کی کم قیمت لگے گی. وہاں طلب اور رسد کا اصول چلتا ہے. بھاولپور کی منڈی میں گزشتہ روز کی قیمت کی سوتی جھلک
1105 روپے.
آڑتی راہیل شفقت نے بھی نئی گندم کی اس ڈھیری کی بولی لگائی.
عموماً منڈیوں کے اندر گورنمنٹ کے ریٹ سے جو ہے 50-100 روپے نیچے ہوتا ہے. جو اس ٹائم گندم آ رہی ہے موسمی حالات کے حساب سے, اس میں نمی بھی ہے, نمی کے حساب سے آئی تھنک سو کہ میرے خیال میں تو بہتر ہے ریٹ.
لیکن یہ ریٹ سرکاری ریٹ سے 190 روپے کم لگا. ابھی تو نئی گندم کی آمد شروع ہوئی ہے. بھاولپور کے آڑتی اور آٹے کی مل کے مالک اعظم قریشی آگے اس سے بھی کم ریٹ کی پیش گوئی کرتے ہیں.
پوری گندم اگر کراپ آ جاتی ہے تو اس کے اندر جو ہے بہت سارا مطلب جو ایسے نظر آتا ہے کہ اب تو 1100 روپے بھی بک رہی ہے, پھر یہ 1100 روپے بھی بکتی نظر نہیں آ رہی. اس کا ریٹ جو ہے جو مارکیٹ نظر آ رہی ہے وہ 1000 روپے سے اوپر آتی نظر نہیں آ رہی. پچھلے اسٹاک اتنے پڑے ہوئے, یہ تو گورنمنٹ کو دلچسپی لینی چاہیے, پھر تو ذمہ دار کا کوئی مطلب نقصان بچ سکتا ہے, ادر وائز ذمہ دار بہت نقصان میں چلا جائے.
70 روپے.
اسی منڈی میں گزشتہ روز نئی گندم پر 1000 کی آواز بھی لگی. پاکستان میں یہ فی من قیمت آج سے 6 سال پہلے تھی. ظہیر الدین بابر, بی بی سی, بہاولپور.
1015 1 1015 2 1015 3. بھارت میں مسلمانوں کی آبادی تقریباً 18 کروڑ ہے. ملک کے مسلمانوں کی اکثریت تعلیمی اور اقتصادی اعتبار سے دیگر برادریوں سے کافی پیچھے ہے. ایک طرف مسلمان اپنی پسماندگی سے نکلنے کی جدوجہد کر رہے ہیں, تو دوسری جانب کئی ہندو قوم پرست اور سخت گیر تنظیمیں انہیں اپنی سیاست اور نفرت کا ہدف بنا رہی ہیں. بھارت میں مسلمانوں کو آج کئی محاذوں پر تفریق اور معاشرتی علیحدگی کا سامنا ہے. بھارت کے مسلمانوں کو درپیش چیلنجز پر ایک خصوصی رپورٹ پیش کر رہے ہیں شکیل اختر.
پچھلے دنوں حیدرآباد سے ایک ہندو سرجن نائیڈو نے دلی کی پرواز پکڑنے سے پہلے انٹرنیٹ کے ذریعے دلی میں ایک ٹیکسی بک کی. ان کی ایک شرط تھی کہ ڈرائیور صرف ہندو ہونا چاہیے. ٹیکسی کمپنی نے نائیڈو کو جواب دیا کہ وہ مذہب کی بنیاد پر اپنے ڈرائیور کے ساتھ تفریق برتنے میں یقین نہیں رکھتی. لیکن اس ٹیکسی کمپنی کی طرح بھارت میں ہر جگہ صورتحال ایسی نہیں ہے. گجرات کے شہر بڑودا میں سینکڑوں مسلمانوں کو مکان کا الاٹمنٹ اس لیے روک دیا گیا کیونکہ ہندوؤں کا کہنا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اپنا پڑوسی نہیں دیکھنا چاہتے. آصف پٹھان اپنے مکان کے الاٹمنٹ کے لیے ہر دروازے پر دستک دے رہے ہیں.
ہم سب تھوڑا اس میں انصاف ہم کو چاہیے. ہم کیا باہر سے بنگلہ دیش سے آئے ہوئے کہ ہمارا یہ ہندوستان کے اندر ہمارا کوئی حق نہیں ہے کیا؟
بہت دکھ کے ساتھ ہمیں کہنا پڑ رہا صاحب, ہمارے بچے جو ہے اتنے پریشان ہیں, ہم کچھ کہہ نہیں سکتے, بہت پریشان. بس ہماری آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ ہمارا گناہ یہ کہ مسلمان ہے کیا؟ اگر یہ گناہ ہے تو اس کے بارے میں اور بھی کوئی سزا اگر ہم کو دینا چاہو وہ ہم منظور کریں گے, لیکن ہمارے بچوں کا ایجوکیشن نہ بگڑے. کم سے کم 10 سے 15 انسان ہمارے اسی چنتا فکر میں گزر گئے اور مر گئے بےچارے. آج 4 مہینے ہو گئے, 5واں مہینہ چل رہا ہے, कॉरपोरेशन ने ये कहा था कि इधर हम मकान तोड़ेंगे और इधर मकान देंगे। अब आप बताइए साहब हम किसके पास जाएं?
गुजरात के मारूफ दानिश्वर और सामाजिक कारकुन प्रोफेसर जेएस बंदूकवाला मुसलमानों के हकूक के लिए एक तवील अरसे से सरगर्म रहे हैं। वो कहते हैं कि गुजरात, महाराष्ट्र और कई दूसरी रियासतों में आबादियां मजहब की बुनियाद पर सिकुड़ रही हैं और नए इलाकों, बाजारों और बस्तियों में मुसलमानों के लिए मौके सिमटते जा रहे हैं। मुसलमानों की बस्तियां घेटों बन रही हैं जहां स्कूल, कॉलेज, बैंक, अच्छी सड़कें और जदीद सहूलियात की कमी है। बंदूकवाला कहते हैं
गोलवालकर और उसके बाद में जो आरएसएस के लीडर्स आए उनकी स्ट्रेटेजी ये थी कि जितना हो सके ने इतना दलितों को हिंदू सोसाइटी में अब्सॉर्ब कर लो और मुसलमानों को अनटचेबल्स बना दो। पर ये तो उनकी स्ट्रेटेजी थी और अपनी तकलीफ कहाँ है कि अपने लीडर्स ये चीज समझ नहीं सके।
सरकर्दा सहाफी और मिल्ली गजट के एडिटर डॉक्टर जफर इस्लाम खान कहते हैं कि मुसलमानों के मामलात को अब जराए इब्लाग भी नजरअंदाज कर रहे हैं।
अब ये नॉर्मल बात हो गई कि मुसलमान अपने अलग के घेटों में रहेगा और मुसलमानों को हक नहीं मिलना चाहिए। जाटों को रिजर्वेशन मिल सकता है, मराठा को रिजर्वेशन मिल सकता है, लेकिन मुसलमानों को नहीं मिल सकता है। यानी ऐसी ऐसी चीजें हैं, कोई आदमी लिंच किया जाता है कोई नागालैंड में, कोई पूना में, उस पर कोई भी इशू नहीं बनता है। अभी 7 आदमी हमारे मारे गए हैं, उस पर कोई इशू नहीं है, लेकिन जो 7 मारे गए हैं पुलिस कस्टडी में मारे गए हैं, उनके हैंडकफ्स हैं, उनके वो लोग कार के सीट से बंधे हुए हैं, उसके बावजूद मारे जाते हैं। और कुछ तकरीबन समझ लीजिए कि ये सियासी जो दुनिया है उसके अंदर जरा सी भी लहर नहीं होती है।
जफरुल इस्लाम खान का कहना है कि सियासी जमातें और मुल्क का सियासी निजाम दानिश्ता तौर पर मुसलमानों के साथ तफरीक बरत रहा है।
तो सियासी पार्टियों पर जिम्मेदारी होती है कि मुसलमानों को नुमाइंदगी दें। ये बार बार देखा जाता है कि वो लोग टिकट देते ही नहीं है और टिकट देंगे भी तो ऐसी जगहों से जहाँ से मालूम है कि वो हारने वाले हैं। फिर डिसएम्पावरमेंट का दूसरा भी एक तरीका अपनाया गया है कि हमारी जो सीटें जहाँ से हम जीत सकते हैं तकरीबन 70-75 हैं, जिसमें से 35 को रिजर्व कर दिया गया है दलितों के लिए। ये भी बहुत बड़ा जुल्म है। सिस्टम जो है बहुत ही खास तरीके से, सरल तरीके से काम करता है कि इन लोगों को डिसएम्पावर किया जाए और इन लोगों को ताकत न हो जाए। तो मैं समझता हूँ कि पूरा सिस्टम जिम्मेदार है, यानी पॉलिटिशियन भी जिम्मेदार है, जुडिशरी भी जिम्मेदार है और एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी सेटअप है वो भी जिम्मेदार है।
दानिश्वर जावेद आनंद का ख्याल है कि भारत में इस वक्त दाएं बाजू की सियासत जोर पर है, लेकिन मुल्क की नाम नहाद सेकुलर जमातों ने भी मुसलमानों को ऊपर लाने के लिए कुछ नहीं किया।
ये जो राइट विंग पॉलिटिक्स और हिंदू एक्सट्रीमिस्ट या हिंदू नेशनलिस्ट पॉलिटिक्स जो आजकल रुझान पे है, दिल्ली में भी सरकार में बैठी हुई है, तो इस तरह की जो है तो इस तरह का जो चैलेंज है तो उसका पॉलिटिकल चैलेंज तो सिविल सोसाइटी जो है तो अपने तौर पे जिस कदर करती है उससे पहले मेरे मन में सवाल है कि जो पॉलिटिकल क्लास है, जो अपोजिशन है, उसने क्या किया है।
मुल्क की बहुत सी रियासतों बेखसूस जनूबी हिंदुस्तान में मुसलमानों ने तरक्की की है, लेकिन शुमाली रियासतों के बेशतर मुसलमान गुर्बत और अफलास का शिकार हैं। डॉक्टर जफर इस्लाम का ख्याल है कि मुसलमानों को आगे बढ़ने के लिए तालीम और कारोबार पर तवज्जो मरकूज करनी होगी। वो कहते हैं कि मुसलमान अब आगे आ रहे हैं,
लोग बहरहाल जद्दोजहद कर रहे हैं, तालीम हासिल कर रहे हैं, अच्छे काम कर रहे, अच्छे जॉब हासिल कर रहे हैं, बिजनेस शुरू कर रहे हैं, सब लोग बहरहाल उनको जीना है, उनको करना है। तो ये बहुत कुछ जो है हिंदुस्तान में मुसलमान अपने बल्ब कर रहे हैं, बल्कि यहाँ की जो आजाद शुमार है उसके मुताबिक आजाद काम करने वाले लोग हैं उसमें सबसे ज्यादा मुसलमान ही होते हैं।
भारत में भारतीय जनता पार्टी के इख्तदार में आने के बाद मुसलमान सियासी तौर पर बेसहारगी के एहसास से गुजर रहे हैं। सेकुलरिज्म का तहफ़ करने की वजीर अजम नरेंद्र मोदी की यकीन दहानी के बावजूद बीजेपी और हिंदू तंजीमों के सख्तगी रहनुमा वक्तन फोक्तन मुस्लिम मुखालिफ और नफरत अंगेज बयान देते रहे हैं। भारत इस वक्त सियासी तगैर के दौर से गुजर रहा है और भारत के 18 करोड़ मुसलमान भी तेजी से बदलते हुए भारत में तमाम मुश्किलों और रुकावटों के बावजूद अपना मुकाम हासिल करने के लिए नबरदाजमा हैं। शकील अख्तर, BBC, दिल्ली।
भारत में आबाद 18 करोड़ मुसलमान अपने हकूक के लिए, अपने वजूद के लिए नबर्द आजमाएं। शकील अख्तर की ये खसूसी रिपोर्ट आपने सुनी और यहीं हालात हाजरा का प्रोग्राम सैरबीन अपने अख्तिताम को पहुंचता है। इसके एडिटर थे सकलैन इमाम, प्रोड्यूसर नाजिया मेमन, ट्रेनी प्रोड्यूसर इमरान अहमद फयाज, فیاض احمد. میں نام میں غلطی سے بچنا چاہ رہا تھا. بھارت اسٹوڈیو مینیجر اسلام آباد سے عامر صدیق، لندن سے نک جونز. تو میں ٹیم سمیت اجازت چاہوں گا. آخر میں خاص خاص خبروں کا خلاصہ نخبت ملک سے.
متحدہ قومی موومنٹ کے قائد الطاف حسین منی لانڈرنگ کے الزام میں پہلے سے جاری تفتیش کے سلسلے میں ضمانت کی مدت ختم ہونے پر سینٹرل لندن کے پولیس اسٹیشن میں پیش ہوئے، جہاں ان کی ضمانت میں جولائی تک توسیع کر دی گئی ہے. کراچی میں رینجرز نے ایم کیو ایم کے مرکز 90 کے قریب سے گرفتار معظم علی کو انسداد دہشت گردی کی عدالت میں پیش کیا ہے. ان پر ڈاکٹر عمران فاروق کے قتل میں مالی معاونت کا الزام بھی ہے. اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل میں آج یمن کے حوثی باغیوں اور ان کے حامی رہنماؤں پر پابندیاں عائد کرنے سے متعلق ایک قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی ہے. سعودی عرب میں دو ایرانی لڑکوں کے ساتھ مبینہ جنسی زیادتی کے بعد ایران نے عمرے کے لیے جانے والی تمام پروازیں منسوخ کر دی ہیں. یوکرین کی فوج کے ایک ترجمان نے کہا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹوں میں مشرقی یوکرین میں روسی ملیشیا کے خلاف لڑتے ہوئے ان کے 6 فوجی ہلاک ہوئے ہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.